جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام قرآن۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اللہ رب العزت نے جن میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات مختلف انداز پر مشتمل ہیں، مختلف اسلوب اور مختلف کنٹینٹ پر مشتمل ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جس میں ڈر اور خوف یا جنت کی بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم کی آیات وہ ہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جس میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، کسی کام سے روکا ہے یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ایسی آیات کو آیات احکام کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 500 کے قریب آیات ہیں۔ تو ان آیات کی اس سلسلے کے اندر تسلسل کے ساتھ اور صورتوں کی ترتیب کے ساتھ تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات پر گفتگو ہو چکی، سورہ آل عمران کی آیات احکام شامل سلسلہ رہیں، اور اب سورہ نساء کی جو آیات ہیں وہ شامل سلسلہ ہیں۔ آج ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 58۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
روشنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔
محترم ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی،
سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، امانت کی 3 مرکزی اقسام کیا ہیں؟ نمبر 3، عدل کسے کہتے ہیں اور دونوں احکام کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، آیت مبارکہ میں موجود 2 دلچسپ نکات۔
ہمارا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے 2 طرح کی روایات بیان کی گئیں۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو خانہ کعبہ کی چابیاں جن کے پاس تھیں، ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ ان روایات کے مطابق حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے چابیاں لے لی گئیں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا اور بتوں سے پاکیزہ کیا، اور پھر وہاں عبادت کی گئی۔ تو جبریل امین وہی لے کر نازل ہوتے ہیں اور یہ بات آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہ چابیاں قیامت تک ان کی اولاد کے پاس رہیں گی، اسی قبیلے کے پاس رہیں گی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ چابیاں انہیں واپس کر دیتے ہیں اور یہ اس انداز کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثر محدثین نے اس واقعے کو اس انداز پر تسلیم نہیں کیا، بلکہ کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ بیان ہوا کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیبیہ کے سال یعنی ہجرت کے 8ویں سال اسلام قبول آپ نے کیا تھا، آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، وہاں جا کر آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ پہلے سے مسلمان تھے۔ بلکہ معاملہ یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذمے آب زمزم کی حفاظت کرنا تھی، اس کی خدمت تھی، وہ یہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ چونکہ آب زمزم کی خدمت بھی میرے پاس ہے تو چابیاں بھی مجھے دے دی جائیں۔ تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جبریل امین حکم لے کر آئے اور اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی دوسرے موقف کو اختیار کیا اور پہلے موقف کے تعلق سے جو نقد مختلف مفسرین نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں اس کا خلاصہ جو ہے آپ نے بیان کرتے ہوئے جو دوسری روایات ہیں ان کو ترجیح دی کہ اسلام تو یہ پہلے لا چکے تھے، بلکہ اصل معاملہ یوں تھا اور اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ تو تھا اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، جو پہلے حصے میں حکم دیا گیا ہے، وہ امانت کے تعلق سے دیا گیا ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں، امانت کیا ہوتی ہے، امانت کی مرکزی طور پر کیا اقسام ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ امانات کا لفظ یہاں استعمال ہوا، امانات لفظ جمع ہے امانت کی، اور امانت اور امان جو ہیں وہ مصدر ہیں۔ امان کبھی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان امن میں ہوتا ہے، اور کبھی اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا امین بنایا جاتا ہے۔ تو یوں امانت جو ہے اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ معنی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اور امام علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم المعروف امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خازن کے اندر امانت کی تین مرکزی اقسام بیان کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امانت کی پہلی قسم ہے امانت مع رب، اللہ تعالی کے ساتھ امانت کرنا، خیانت نہ کرنا، بندہ ان کاموں میں امین رہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا باب ہے، ھذا بحر لا ساحل له، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں بندہ جن کے حوالے سے امین ہے، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، ان کاموں میں بندے کو امانت کا مظاہرہ کرنا ہے، بڑا وسیع باب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الامانۃ فی کل شیء، فی الوضوء والجنابۃ والصلاۃ والزکاۃ والصوم، کہ امانت کا تعلق ہر قسم کی عبادت سے ہے، نماز ہو، وضو ہو، طہارت ہو، جنابت ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، تمام کے تمام چیزوں کے اندر بندہ امانت کے مظاہرہ کرنے کا پابند ہے۔ کون دیکھ رہا ہوتا روزے کے اندر، اسے چھپ کے کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ عمل امانت ہے، اس کی پوری ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے، تو بندہ کمال امانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ اگر غسل لازم ہے تو غسل کے لوازمات پورے کرنا اس پر ضروری ہے۔ نماز لازم ہے تو نماز کی امانت یہ ہے کہ اسے کامل طریقے سے ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہوئی کہ ان اللہ خلق فرج الانسان وقال ھذا امانہ خباتھا عندک فاحفظھا الا بحقھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، جسم کا یہ حصہ پیدا کیا گیا، تو انسان سے خطاب ہوا کہ یہ حصہ امانت ہے، اسے اپنی صحیح جگہ کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں کرنا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے، فرامین کے تعلق سے، احکام کے تعلق سے کس کس طرح امین ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کا پورا جسم ہی اللہ کی امانت ہے، اور اسے نافرمانی میں لگانا خیانت ہے۔ چنانچہ زبان کی امانت یہ ہے کہ اسے غیر شرعی کاموں میں استعمال نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اس سے غیبت نہ کرے، اس سے چگلی نہ کرے، اس سے فحش بات نہ کہے۔ آنکھ بھی امانت ہے، آنکھ کی امانت یہ ہے کہ نظر کو حرام کی طرف نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو سماعت دی ہے، یہ قوت بھی امانت ہے، اور اس امانت کے ساتھ خیانت کب ہوگی؟ جب بندہ گناہ کے کاموں میں یہ امانت صرف کرے گا۔ اسی طریقے سے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ تو امانت کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ دوسری قسم الامانت، یعنی یا امانت الانسان مع نفسہ، انسان کا اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ دیانت کا مظاہرہ کرنا، خیانت نہ کرنا، یہ امانت کی دوسری قسم ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان زندگی کا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے میں نے بڑے غلط فیصلے کیے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو، ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے انسان کا اپنا نقصان ہو، ایسا فیصلہ کرے جس سے اس کا نفع ہو، دین کا نفع ہو یا دنیا کا نفع ہو۔ ظاہر بات ہے دنیا کا نفع بھی ایک باؤنڈری کے اندر ہے کہ دین کے خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو۔ تو انسان اپنے نفس کے ساتھ امانت کا مظاہرہ کرے، یہ انسان پر حق ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھوک کی وجہ سے ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو خودکشی پر پیش کر دینا، خودکشی کر لینا، یہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ دیانتی ہے۔ امانت کی تیسری قسم ہے جو سب سے وسیع ہے، یعنی عام درپیش مسائل کے اندر سب سے وسیع ہے۔ تیسری قسم ہے رعایت الامانت مع سائر الخلق، یعنی مخلوق کے ساتھ دیانت کا مظاہرہ کرنا، امانت کا مظاہرہ کرنا، اور کہیں بھی خیانت سے کام نہ لینا۔ ماپ تول میں کمی کا معاملہ ہو، کسی کے راز کو افشا کرنے کا معاملہ ہو، ظاہر کرنے کا معاملہ ہو، کوئی حاکم ہوئے اور ریاست اس کے حوالے ہے، صوبہ اس کے حوالے ہے، ڈویژن اس کے حوالے ہے، تحصیل اس کے حوالے ہے، ایک ڈپٹی کمشنر ہو، مختار کار ہو، ان کو بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو یہ اپنے فیصلوں کے حوالے سے مسئول ہیں۔ پوچھا جائے گا ان سے، میرٹ کے خلاف فیصلے کیے ہوں گے، نا اہل لوگوں کو بھرتی کیا ہوگا، امور مفودہ کے اندر بددیانتی کی ہوگی، مالی معاملات کے اندر بددیانتی کی ہوگی، ہر اعتبار سے ان کے جتنے بھی تصرفات ہیں، سارے کے سارے تصرفات امانت ہوتے ہیں۔ ان تصرفات کو جو ان کا صحیح استعمال ہے، اس کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کے ذمے بھی امانت ہوتی ہے۔ کیا امانت ہوتی ہے؟ پہلی امانت ہوتی ہے علم ڈیلیور کرنا۔ یہ جائز نہیں ہے علماء کو کہ وہ کتمان علم کریں، علم کو چھپائیں، خاص طور پر اس وقت کہ جب سوال پوچھا جاتا ہو، کوئی فتنے کا موقع نہ ہو، تو اسے ظاہر کرنا علم کو اور جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ علماء کے اوپر علم جو ہے وہ ان کے گردنوں میں امانت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ علم کو درست انداز میں پہنچایا جائے۔ ایک ہوتا ہے خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، ایک جدا گانا بات ہے، نادانستہ چیزیں ایک اور چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے علم کا غلط استعمال کرتے ہیں، کسی مجمع کے اندر واہ واہ لینے کے لیے، کسی محفل اور بزم کی جو ہے وہ داد وصول کرنے کے لیے غلط استعمال کر دیں گے، یا حکام کی چاپلوسی کے لیے، دور بدلتے رہتے ہیں اور ہر دور کے اندر، یعنی جب سے فتن شروع ہوئے ہیں ہر دور کے اندر ایسے لوگ پروموٹ کیے گئے جو صاحب جبہ اور دستار تھے، جن کے اوپر علم کا لیبل لگا تھا کہ جناب علامہ الدیر اور فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن بیک گراؤنڈ کے اندر ان لوگوں نے فتنوں کا دروازہ کھولا. اگر کوئی عالم حکمرانوں کی چاپلوسی کے لیے یا مال و متاع اور منصب کے حصول کے لیے اگر وہ ایسے مسائل بتاتا ہے اور ایسی توجیہات کرتا ہے، ایسی تاویلیں پیش کرتا ہے جو فتنوں پر مبنی ہوتی ہیں، گمراہیت پر مبنی ہوتی ہیں، تو یہ اس کی علم کے اندر خیانت ہے. اسی طریقے سے یعنی وہ جو یہود و نصارہ کو خائن کہا گیا، کس اعتبار سے کہا گیا؟ کئی اعتبار تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو جو ہے وہ چھپا دیا تھا، تغیر کر دیا تھا، بدل دیا تھا، تو انہیں یہ ان کی علمی خیانت تھی، انہیں اس بنیاد پر خائن کہا گیا. اسی طریقے سے بیوی کے لیے امانت یہ ہے کہ، یعنی شوہر کے لیے کیا امانت ہے؟ کہ وہ جو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے. اب بیوی کا جو جسم ہے وہ شوہر کی امانت ہے، تو اگر یہ اس میں حفاظت نہیں کرے گی تو اعلیٰ درجے کی خائن کہلائے گی. اسی طریقے سے منصب، عہدہ، راز، جائز جو پروفیشنل امور ہوتے ہیں، جو کام سپرد کیے جاتے ہیں، کوئی ملازم رکھا ہے، اس کے ذمہ کام کیا ہے، کسی سے معاہدہ ہوا ہے کہ جناب آپ نے یہ کام انجام دینا ہے، اس کام کو اس معاہدے کے مطابق کرنا، پروفیشنلی جو مینرز ہیں اس کے مطابق کرنا، یہ اس کام کی دیانت ہے، اس کام کی امانت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی ہی پیاری مثال تفسیر نعیمی میں بیان کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ڈاکیے کے مانند ہے، جو پارسل لے کر آتا ہے اسے ڈاکیا کہتے ہیں. یہ لفظ پرانا ہو چکا ہے آج کل، تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے. پارسل لانے والا مختلف کمپنیوں کے ساتھ اب یہ نام جڑ چکا ہے، جی فلاں کمپنی کا بندہ آیا پارسل لے کر گیا ہے. تو اس پارسل والے کے پاس پوری گٹھڑی ہوتی ہے، بہت سارے پیکٹس ہوتے ہیں، کہیں وہ منی آرڈر دے رہا ہوتا ہے، کہیں خط دے رہا ہوتا ہے، کہیں وہ لفافہ دے رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز ڈبے میں پیک دے رہا ہوتا ہے. اس گٹھڑی میں، اس اپنے جو ہے وہ باکس میں مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں، جس کی جو چیز اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اگر ایک جگہ بھی کسی ایک شخص کے ساتھ بھی، ایک کلائنٹ کے ساتھ بھی یہ غلط رویہ اختیار کرے اور اس کی چیز نہ پہنچائے، تو یہ خائن کہلائے گا، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اس پر باز پرس ہوتی ہے. تو فرمایا کہ انسان کی مثال اسی ڈاکیے کی طرح ہے، اس کے کندھوں پر ایک گٹھڑی لدی ہوئی ہے، بہت ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر ہے. اگر یہ ایک ذمہ داری کو بھی ادا نہیں کرے گا تو یہ کوتاہی کا مرتکب قرار پائے گا. تو انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کا لحاظ رکھنا، ان کی پاسداری کرنا اور کما حق ہو ان چیزوں کو ادا کرنا، یہ انسان کے اوپر ایک لازم الامر چیز ہے. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ خاص، اس کا نام ہی احکام قرآن ہے، اور اس میں قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں فقہی احکامات پر گفتگو کی جاتی ہے بطور خاص، تو امانت کے تعلق سے کون کون سے فقہی احکام وابستہ ہیں؟ فقہی احکام سے پہلے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے امانت کے حوالے سے کیا احکامات بیان کیے ہیں. کئی مقامات پر اس کی اہمیت بیان کی گئی، ارشاد ہوتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ یعنی مسلمانوں کے اوصاف بیان ہوئے، اچھے لوگوں کے اوصاف بیان ہوئے. ان کے اوصاف میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ جو اپنے عہد اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا گیا امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے ثلاثۃ یودین الی البر والفاجر، تین چیزیں ہیں، سامنے والا فاجر ہو یا نیک شخص ہو، ان تین چیزوں کو بالکل پورے طریقے سے ان کی ادائیگی کی جائے گی، کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی۔ فرمایا الرحم، رشتہ داری کے حقوق، باپ فاسق ہے یا نیک ہے، باپ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہی کرنے ہیں، ماں کے جو حقوق ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اسی طریقے سے اور رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ الرحم توصل کانت برتن او فاجرا، والامانت تؤدا الی البر والفاجری، اسی طریقے سے امانت کا معاملہ ہے، سامنے والا شخص نیک ہو یا فاجر ہو، اس کی امانت اس کو دینی ہے۔ والعہد، عہد کیا ہے کسی سے، اب عہد کی پاسداری کرنی ہے، یوفا بہ للبر والفاجری، عہد نیک آدمی سے کیا ہو یا برے آدمی سے کیا ہو، بھی کسی سے آپ نے سودا کیا ہے، جائز بات ہے، جائز عہد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کوئی برے عہد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا، کلکم رائن، تم سب کے سب نگہبان ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک اپنی رایا کے بارے میں مسئول ہے۔ تو یہ چند روایات اور احادیث تھیں۔ اب آتے ہیں فقہی احکام۔ ہم سب سے پہلے نماز کو لیتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے ایک بڑا ہی مارکت الارا مسئلہ ہے کہ جی فاسق مولن امام نہیں بن سکتا، امام نمائندہ ہوتا ہے اور وہ تمام مقتدیوں کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق، ایک ہوتا لفظ فاسق اور ایک ہوتا ہے فاسق مولن ہونا۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان شخص کو، جو شریعت کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، نافرمانی کرے اور غلطیوں کا ارتکاب کرے، فاسق ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اعلانیہ فسق کرنے والا، بھئی غلطی تو بہت سارے انسان کرتے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور ہم عام انسان ہیں، بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے انسان کے جو اپنی غلطیوں پر شرمشار ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، بہرحال ایسا شخص جو ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا کا غلبہ رہتا ہے یا خوف خدا کا احساس بہرحال رہتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو غلطیاں بھی اعلانیہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اعلانیہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ایک لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور روڈ پہ گھومنا شروع کر دے، نہ اس کی بیوی ہو، نہ بہن ہو، نہ ماں ہو، اجنبی عورت ہو، تو اس نے کیا کیا؟ ایک بھونڈی حرکت کی، ایک حرام کام کیا، عورت اجنبی عورت کے جسم کو مس کرنا حرام کام ہے، اور کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ سر عام کیا، لوگ لان تان کریں گے، برا بھلا بولیں گے، گھروں سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کو محلے سے نکالو، تو پوری جو ہے نا وہ بستی کو خراب کر رہا ہے۔ یہ وہ کام تھا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ برا کام ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے پابندیوں کے خلاف ورزی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنا واجب ہے، اب ایک شخص داڑھی مڑاتا ہے، اب اس کا جو فیل ہے جب وہ مارکیٹ میں آئے گا، باہر گھر سے باہر نکلے گا، سبھی دیکھیں گے یہ اسی حلیے کے اندر جناب گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ تو نہ صرف اسے نافرمانی کی بلکہ اعلانیہ نافرمانی کی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فاسق مولن ہے، اعلانیہ نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو فقہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو نماز میں آگے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی تو تعظیم ہی جائز نہیں ہے، اور یہ آگے کرنا تو مقام تعظیم ہے۔ اور فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ شریعت کے امور کے اندر لاپرواہی کا مرتکب ہے، بے باکی کا مرتکب ہے، اس پر کیسے اعتماد کریں؟ اس نے وضو صحیح کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، کوئی نپاکی لگی رہ گئی ہے جسم پر اور اس نے اس کا خیال رکھا ہوگا یا نہیں رکھا ہوگا۔ یہ جو ان امام کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہ غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اب اس نے اتیات میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر جناب دل کے اندر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو جو شریعت کے معاملات میں لاپرواہی برتنے والا ہوتا ہے اس سے یہ چیزیں بعید نہیں ہوتی، اس لیے یہ حکم ہوا کہ فاسق مولن جو ہے وہ امین نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت میں ہم اس کو امین کیسے تصور کر لیں؟ اس کا غسل کہیں مشکوک نہ ہو، اس کی طہارت کہیں مشکوک نہ ہو، اس کا وضو کہیں مشکوک نہ ہو، نمازوں کی غلطیاں کہیں مشکوک نہ ہو، تو اس لیے اس کے اندر امانت نہ پائے جانے کے سبب اس کو امام نہیں بنایا جاتا، اس کی امامت جائز نہیں ہوتی۔ تو نماز اور امانت آپ نے دیکھا کہ اتنا مارکت والا مسئلہ جو ہے اس پر مبنی ہے۔ اچھا، نماز سے بھی پہلے اگر عدلہ کی طرف جائیں تو حدیث دوسرا بڑا ماخذ ہے شریعت کا، اور حدیث کے اندر سند ایک بہت ہی بحث طلب اور مارکت الارا عنوان ہے، اور سند کی جو جان ہے وہ امانت ہے۔ محدثین نے جو سند کو پرکھا، سند پر گفتگو کی، سند کے تعلق سے جو ہے وہ جانچ پڑتال کی، دیکھتے تھے وہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہے کہ نہیں، بد دیانت آدمی تو نہیں ہے، اور بڑی باریک طریقوں سے جو ہے وہ معیار مقرر کیا گیا محدثین نے کہ کس کس کو جو ہے وہ امین نہیں کہیں گے۔ فقہ احکامات کی بات ہو رہی تھی، نماز کی میں نے مثال دی، زکوٰۃ، بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ کسی کے حوالے کرتے ہیں، کسی تنظیم کے حوالے کرتے ہیں، کسی فرد کو دیتے ہیں کہ فلاں تک پہنچاؤ، فلاں غریب آدمی کو دے آؤ، فلاں تنظیم کو دے آؤ جو اس کی مستحق ہے، صحیح استعمال کرتی ہے۔ اب بیچ والا آدمی جس کے پاس پیسے آئے ہیں پہنچانے کے لیے، کیا ہوا؟ امین ہو گیا ہے وہ۔ امانت کا مظاہرہ کرنا اس پر ضروری ہے، جن لوگوں کو دی گئی ان پر بھی یہ ضروری ہے، یعنی تنظیم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دعوت اسلامی ہے یا اور کوئی ایسی تنظیم ہے کہ جو زکوٰۃ کا درست استعمال کرتی ہے، تو اس تنظیم سے وابستہ لوگ، وہ لوگ جن کے پاس یہ پیسہ رہے گا، ان کے اوپر ایک نہیں کم از کم دو امانتیں ہیں۔ پہلی امانت تو یہ ہے کہ اس رقم کا صحیح استعمال کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ کے طور پر اس کی ادائیگی کرنی ہے، شریف فقیر کی ملک میں دے کے شریح ہلا کرنا ہے، یہ پہلا ذمہ ہے۔ پھر جب شریح ہلا ہو گیا تو اب جو ہے جو مصرف ہے وہاں استعمال کرنا ہے۔ زکوٰۃ کو چندہ نہیں ہوتا، چندے کے اندر بڑا وسیع استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ کے اندر محدود استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہلا ہو گیا اب جہاں مرضی خرچ کریں، ایسا نہیں ہے۔ امانت کا تعلق وہاں بھی قدم قدم پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب حج ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے پیسوں سے ادائیگی کرتا ہے، اور ایک حج وہ ہوتا ہے جو حج بدل کی صورت ہوتی ہے۔ اب حج بدل کی صورت کے اندر پیسے بچ گئے واپس کرنے ہوں گے، وہاں بھی امانت کے بہت سارے جو ہے مسائل وہ درپیش ہوں گے۔ نفقہ ایک اصطلاح ہے، کتاب النکاح کے اندر یہ اصطلاح ملتی ہے۔ ایک تو نفقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بیوی اور شوہر کے درمیان طے ہو جاتا ہے، وہ تو اتنا ہی دینا ہے جتنا طے ہوا ہے، اور ایک شوہر گھر چلانے کے لیے جو ہے وہ بیوی کو پیسے دیتا ہے، بیوی کو دیتا ہے، ماں کو دیتا ہے، گھر میں کوئی اور بڑا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ تو اب زیادہ تر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ سامنے والے کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور عام طور پر گھر کے ماحول میں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے سواب جس سے سامنے والا خرچ کرتا ہے، گھر میں ماں ہے تو وہ بڑے احتیاط سے خرچ کرتی ہے، بیوی بھی احتیاط سے خرچ کرتی ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں یہ پیسے آئے ان کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے تو اس بات کا احساس کریں کہ ہم مالک نہیں ہو گئے، ہاں سرحد ایسی ہے کہ جناب سرحد کر دیں گے کہ بھی آپ مالک ہو گئے، ٹھیک ہے، احتیاط سے خرچ کرنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑی رضامندی اور خوشی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں معاملات، ایک بھائی کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، سب کے مشترکہ اخراجات آتے رہے، دوسرے کو کھڑا کر دیا، بعد میں آخر میں آ کے چھوٹے والا رہ گیا، اس نے ساری عمر کمایا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ شکوے کر رہا ہوتا ہے، میں نے ساری عمر کما کے دیا ہے مجھے کیا ملا، میں نے یوں کیا مجھے کیا ملا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب نے اپنا اپنا بنا لیا۔ تو یہ پیسہ جو ہے وہ جس کا ہے اس کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، اور اگر بیوی کو دیا جاتا ہے تو بیوی بھی یہ سمجھ لے کہ جناب وہ مالک نہیں ہوگی اس کی، اسے دیانت عرف کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور بعض ایسے اخراجات ہوں گے شوہر کی اجازت لینی ہوگی کیونکہ یہ مال ان کے پاس امانت ہے. ہمیں گری پڑی چیزیں مل جاتی ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں واہ جی موجائیں ہو گئی ہیں, آج تو جو ہے قسمت کھل گئی ہے, چیز مل گئی ہے. نہیں, مالک تھوڑی بن جائے گا بندہ اس سے, وہ چیز امانت کے طور پر رکھی جائے گی. اگر کسی نے رکھی لو جی میں مالک بن رہا ہوں میری ہو گئی ہے, تو وہ غاصب کہلائے گا. اس چیز کے غصب کرنے کا اسے گناہ ملے گا. اس چیز کو امانت کے طور پر سنبھال کر رکھنا ہے کہ مالک تک پہنچانی ہے, اعلان کرنا ہے, اس کی جو ہے وہ صورت بنانی ہے تشہیر کی, اور مالک کے ملنے کے امکانات نہ رہیں تو پھر اس کو صدقہ کرنے کے کامات ہوتے ہیں. شریف فقیر ہو تو پھر خود رکھ سکتا ہے. اب بھی مالک آ گیا تو لٹانی ہوگی. امانت کے احکامات. وقف ایک بہت بڑا باب ہے. مسجدیں وقف ہیں, مدرسہ وقف ہوتا ہے, اسی طریقے سے یتیم خانے وقف ہوتے ہیں, اور بہت ساری جگہیں مختلف کاموں کے لیے وقف ہوتی ہیں. اب ہر وقف کو چلانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے پراپرٹی خود بخود تو رن نہیں کرتی ہے, پروجیکٹ اس کے اندر رن کر رہے ہوتے ہیں. مسجد کو لے لیں آپ تو جناب مسجد کے اندر پیسہ آنا اور جانا اس حصہ جاری رہتا ہے, آمدنی بھی ہوتی ہے اور مصارف بھی ہوتے ہیں. اس کو رن کرنے کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے, مسجد کمیٹی ہوتی ہے, انتظامیہ ہوتی ہے, مدرسے کی بھی انتظامیہ ہوتی ہیں, کوئی چیریٹی ادارہ ہے اس کی بھی انتظامیہ ہوتی ہے. تو جہاں جہاں وقف اور چندے کا معاملہ ہے, تو جو لوگ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں, جو لوگ ٹرسٹ میں ہوتے ہیں, جو لوگ انتظامیہ میں ہوتے ہیں, ان کے اوپر نہ جانے کتنی احتیاطیں لازم ہوتی ہیں, کون کون سے دیانت کے معاملات ان کے اوپر لازم ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس سرکل میں آتے ہیں نیکی کمانے کے لیے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے, ہم نیکی کمائیں گے, ہم ایک نیک کام میں کو آگے بڑھائیں گے, لیکن غلطیوں کی وجہ سے, نا علمی کی وجہ سے, شریعت کے احکامات سے ناواقفیت کی بنیاد پہ وہ ایسے غلط جو کہ چھکے لگا رہے ہوتے ہیں کہ آخرت کی بربادی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں. یہ سیکھنا ضروری ہے کس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, کتنا خرچ کرنا ہے. یہ کوئی مال مفت نہیں ہے, اعلیٰ درجے کی امانت ہے, اعلیٰ درجے کی. مال وقف یعنی قرآن پاک نے یتیم کے مال کی حفاظت احتیاط کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات بیان کیے. فقہ نے لکھا کہ یتیم کے مال کے متعلق جتنی احتیاطیں بڑھتی جاتی ہیں اور جس بندہ احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے, مال وقف کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں سرکاری مال کو مال مفت سمجھا جاتا ہے, سرکاری مال ہے جناب. ہم دیکھتے ہیں روڈوں پر میلوں میل جنگلے لگتے ہیں, پوری روڈ پہ جنگلے لگے ہیں, چھ مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب جنگلہ غائب, کوئی ہیرونی اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, کوئی اور لوگ لے کر چلے جاتے ہیں, نہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ انہیں منع کر رہے ہوتے ہیں, انتظامیہ بھی تو ہوتی ہے. سرکاری مال جس کے پاس جاتا ہے ایسا مال مفت سمجھتا ہے, اسے کیسے مال مفت ہو سکتا ہے؟ قوم کی امانت ہے, یہ ریاست کی امانت ہے. ریاست کی امانت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. تو وہ کہیں قبضے ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, کہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, تو یہاں بھی دیانت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. وراثت, وراثت کے اندر کئی اعتبار سے امانت کے معاملات درپیش ہوتے ہیں. کسی نے جو ہے وہ عارضی طور پر ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ پراپرٹی نام کرا دی کسی کے, اور سراد تھی سب کو پتا تھا اس کے نام نہیں ہے جناب, یہ حقیقت میں اسی کی ہے جس کی یہ پراپرٹی ہے, بس ایک نمائشی طور پر نام کروائی ہے. اب بعض اوقات ایسے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ تو میری ہے, کو لے کے دکھائے مجھ سے, میرے نام ہے, جو کرنا ہے کر لو. حقیقت میں ان کی نہیں ہوتی, بدیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے بعض جگہوں پر جو طاقتور ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے, بہنوں کو ایسا نہیں دیتا اور دیگر ورثہ کو ایسا نہیں دیتا. مانگے تو جناب سو طرح کی جو باتیں سننے کو ملتی ہیں, یہ خیانت کے مظاہرے ہوتے ہیں. ایک بڑا ہی عجیب مسئلہ فقہ اکرام نے بیان کیا. وہ مسئلہ یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, وارث ہیں, لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جو گم ہو گیا. ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے, موت کا بھی نہیں پتا. موت کا پتا ہو تو مردہ مان لیں. تو اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر, جس کے کوئی خبر نہ ہو, زندہ ہے, مر گیا, کیا ہوا, اب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب جناب ورثہ تو ہیں لیکن اس گمے ہوئے آدمی کا کیا کریں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے مال میت میں زندہ مانا جائے گا، اس کو زندہ مان کے حصے تقسیم کیے جائیں گے، اس کا حصہ امانت کے طور پر رکھیں گے۔ کب تک رکھیں گے؟ جب تک اس کی عمر 70 سال نہیں ہو جاتی۔ اگر اس سے پہلے موت کی خبر آ جائے تو دو صورتیں ہیں، اگر یہ ثابت ہو کہ بھئی باپ سے بھی پہلے مر گیا تھا تو وارث بنے گا ہی نہیں، پھر جو بقیہ افراد ہوں گے وہ جو حصہ رکھا ہوا تھا انہی کو دے دیں گے۔ اگر یہ خبر آتی ہے کہ نہیں بعد میں مرا ہے تو وارث تو اب یہ بنا، اب جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ یہ رقم جو ورثہ تھے اس وقت ان کی طرف منتقل ہوگی کہ بھئی اس وقت مرا۔ اب یہ بھی تو ہے نا کہ بھئی 4 بھائی تھے اس کے اور ایک بھائی اس سے پہلے مر گیا، باپ کے تو بعد مرا لیکن اس سے پہلے مرا، تو اب وہ بھائی وارث نہیں بنے گا، اس کی اولادیں ہوں گی ان کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو اس کی موت کی جب تحقیق ہوتی ہے کہ اس وقت مرا ہے، اس وقت اس کے جو وارث بن رہے ہوں گے ان کو حصہ ملے گا جبکہ وہ باپ کے بعد مرا ہو، اور کوئی اطلاع ہی نہیں آتی اس کی عمر جب تک 70 سال نہیں ہو جاتی، شاید دو پشتیں تو گزر جائیں گی۔ اس کے ساتھ والے ہو سکتا ہے انتقال کر جائیں، ممکن ہے چھوٹا ہو سب سے گھر میں، بقیہ کی عمر زیادہ ہو وہ انتقال کر جائیں، وہ کہہ کے جائیں گے کہ یہ حصہ سنبھال کے رکھنا ہے، اسلامی تاریخ کے حساب سے 70 سال نہ ہو جائے، امانت کے طور پر چیز رکھنی ہے۔ دیکھا آپ نے وراثت کے تعلق سے ایک مسئلے کے اندر کتنے جو ہے نا وہ سخت احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس سخت احکامات کا کس چیز سے تعلق ہے؟ حق کی حفاظت سے تعلق ہے، کہ جو گم ہو گیا ہے وہ بیٹا تو ہے نا، وارث تو ہے، وہ وراثت نسب کی بنیاد پر ملتی ہے، تو گم ہونے سے اس کا حق کیسے تلف ہو جائے گا؟ اس کے مال کی بھی حفاظت کا اتنا وسیع اہتمام، 70 سال کی عمر ہونے تک اس کو سنبھال کے رکھے جانے کا حکم، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ آگے چلتے ہیں، شرکت ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، ہر ایک جو پارٹنر ہے یا شریک ہے وہ امین ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، لاس میں جا رہی ہے کمپنی، دکان لاس میں جا رہی ہے، نقصان ہو گیا۔ کیوں نقصان ہو گیا؟ بعض جگہ پہ تحقیق کی تو پتا چلتا ہے کہ جناب جو گلے پہ کھڑا ہے وہ جیب کا گلہ بھرے جا رہا ہے، جناب تھیلیاں بھر بھر کے سامان جاتا جا رہا ہے، جناب دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے والا ہے تو نہیں، چلے جناب کھسک لیے سامان لے کر۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ خیانت ہے۔ شراکت کے اندر ہر امین جو ہر شریک جو ہے وہ امین ہے، وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مداربت کو لے لیں آپ، مدارب کے ہاتھ میں مال دیا جاتا ہے، کیپٹل دیا جاتا ہے، اب وہ سارا حساب کتاب، سارا مصارف، اخراجات، کتنے کا آیا کتنے کا بکا، سب اس کے ذمے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی امانت کے سپرد کر دی جاتی ہے، اور اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ امانت کا لحاظ کرے، امانت کا اہتمام کرے، بددیانتی نہ کرے۔ اسی طریقے سے فقہ میں باب ہے، اس کا نام ہے ودیت۔ یہ پورا باب ہی جو ہے وہ امانت کے گرد گھومتا ہے، اور جب کسی کے پاس کوئی مال رکھا جاتا ہے کہ ذرا آپ یہ رکھ لو، ہماری حفاظت کیجیے گا اس کی، تو وہ چیز ودیت کہلاتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا، آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کر آئے کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ تو اب ودیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا کہ کوئی بغرض حفاظت مال رکھوا دے، وہ سنبھال کر رکھنا، تو ایک تو اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، محفوظ طریقے سے رکھنا ہے، بچوں سے بچانا ہے، بارش سے بچانا ہے، دھوپ سے بچانا ہے، خراب نہیں ہو نہ ہو جائے، یعنی انسان کی تعدی اور غفلت نہ پائی جائے۔ انسان کی تعدی اور غفلت پائی گئی تو وہ انسان جو ہے وہ اوپر تاوان آئے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس چیز کو مالک تک پہنچانا ضروری ہے، مالک تک اس کی ادائیگی ضروری ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا ایسی چیزوں کو، خود بالکل استعمال نہیں کر سکتا۔ ودیت کے یہ احکام ہیں، جو چیز امانت کے حکم میں آئے گی جس کے پاس رکھوائی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اجارہ، یعنی نوکری پیشہ افراد، نوکری پیشہ افراد کے طرف بہت ساری امانتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر مشین دی ہے، کمپیوٹر پہ بٹھا دیا ہے، اس کا وہ استعمال کرے جو جس کا یہ مجاز بنایا گیا ہے، اسے زیادہ استعمال نہ کرے. جو کام کرنے ہیں پوری طریقے سے کرے، وقت کا استعمال، کام کی ادائیگی، یہ سب چیزیں جو اس کے اندر، اس کو امانت کا مظاہرہ کرنا ہے، دیانت کا مظاہرہ کرنا ہے. خرید و فروخت، خرید و فروخت کے اندر کئی ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق امانت سے ہے. ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ قبضہ امان اگر ہو تو قبضہ زمان کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. یہ لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، لیکن میں نے ایک لفظ بتا کے اس باب کی وسعت بیان کر دی ہے کہ جس کو سمجھ میں آئے ہوں، جو اہل علم ہیں، طلبہ ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ کتنی وسعت ہے امانت کی فقہی باب کے اندر. تو کچھ چیزیں تو طلبہ کا بھی حق بنتا ہے نا سمجھنا، عوام کے ساتھ ساتھ. رہن ایک عام سی صورت ہے، گارنٹی کے طور پر کوئی چیز رکھ لی جاتی ہے، بھائی تم قرض لے کر جا رہے ہو، واپس نہ آئے تو کیا ہوا، جی میرا سونا رکھ لو، جی یہ فلاں چیز رکھ لو. تو جو چیز رہن میں رکھی جائے وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے. اور آپ یہ سن چکے ہیں، جب کوئی چیز رکھوائی جائے امانت کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی نے بائک رکھوا دی ہے رہن کے طور پر، سونا رکھوا دیا ہے، کوئی اور چیز رکھوا دی ہے، اس کو قابض جو ہے، جس کے قبضے میں، وہ استعمال نہیں کر سکتا، نہ کسی اور کو دے سکتا استعمال کے لیے. آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہے، جی یہ اپنا دکان جو ہے ہماری لے لو اور اتنے پیسے ہمیں دے دو، 10 لاکھ روپے دے دو اور بس کرایہ نہیں دینا، استعمال کرو. یہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ کے بدلے ہم نے دکان گروی رکھی ہے. بھائی گروی رکھی ہے تو تالا مار دو اس پر، استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس قرض کے بدلے میں جو آپ نے لیا ہے، دکان دی ہے آپ نے، دکان دے کے اس کو آپ نفع دے رہے ہیں قرض پر، یہ سود ہے. جو چیز گروی رکھی جائے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ امانت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے وصیت کے اندر بھی امانت کے معاملات ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ جی فلاں آدمی کو میں کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں کہ یہ پیسے فلاں تک پہنچا دے، وہ وصی ہے. وصی پر امانت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وکالت، ایک تو وہ وکالت ہوتے ہیں جو ہمارے کورٹ میں کھڑے ہوئے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، امانت تو ان کے اوپر بھی لازم آتی ہے. اعلیٰ درجے کی خیانتوں کا بعض اوقات وہ مظاہرہ کرتے ہیں، کیس لمبا کھینچنے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کا، جھوٹی حلف اٹھواتے ہیں، جھوٹے گواہ کھڑا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. یہ سامنے والے کے لیے، جو دوسرا فریق ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ خیانت ہے. وکالت ایک فقہی باب ہے، پورا ایک اس کا تصور ہے. جب آپ کوئی کام خود نہیں کرتے، کسی اور کو نمائندہ بناتے ہیں، تو یہ وکالت ہوتی ہے. وکالت خرید و فروخت آپ خود کریں یا کسی کو نمائندہ بنا کر بھیج دیں، وہ آپ کی طرف سے خرید کر لے کر آئے گا. اگر وکالت نہ مانی جائیں تو پھر آپ کا ملازم خریدتے اس کا مالک بن جائے گا. وہ مالک اس لیے نہیں بنتا کہ وہ آپ کا نمائندہ ہے، آپ کی طرف سے اس نے خریدی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات وکالت جو ہے وہ کسی چیز کو ڈیلیور کرنے میں ہوتی ہے، کسی چیز کی خریداری میں ہوتی ہے، نکاح کے اندر وکالت ہوتی ہے. بہت وسیع باب ہے وکالت کا، بہت وسیع باب ہے. تو وکیل کے اوپر کم از کم دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جتنا اس کا دائرہ بنایا گیا ہے، جتنی باؤنڈری جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اتنی باؤنڈری کے گرد رہے گا. یہ کسی کو کہا کہ جاؤ تم بکرا خرید کر لے آؤ، وہ بھینس خرید کر لے آیا، تو اس نے اپنی جو باؤنڈریز تھی اس کے اندر تو نہیں رہی ہے، اس کے باہر چلا گیا، تو اس نے اپنے تصرفات کا استعمال غلط کیا. جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس میں اس نے خیانت کی. تو ایک تو تصرفات کا معاملہ ہے، اس میں امانت کا مظاہرہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مال سپرد کیا گیا ہے تو اس مال کے اندر امانت کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر ایکسپینس کہیں ہوتے ہیں تو صحیح بتائے، بلا وجہ مال ہڑپ نہ کر لے، بلا وجہ جو ہے وہ بغیر شرعی اجازت کے ایسا تصرف نہ کرے جو خیانت کہلاتا ہو. تو وکیل کے اوپر بھی بہت ساری امانتیں لازم آتی ہیں. تو یہ امانت کے تعلق سے میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیا کہ کتنے ایسے فقہی ابواب ہیں، کوئی 16 کے قریب ابواب تم نے بتا دیے، کہ جس میں امانت کے گرد جو ہے وہ مسائل گھومتے ہیں، اور امانت کے حوالے سے بہت سارے مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے، اور بہت سارے مسائل اسی چیز پر مبنی ہیں. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ عدل کسے کہتے ہیں. یہ تو آیت مبارکہ کا پہلا جز تھا جس کے تحت مختلف ہم نے مفید باتیں سنی ہیں. پہلا جز یہ تھا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. اب اگلا جز یہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب لوگوں پر کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ کتنی ہی عمدہ نصیحتیں فرماتا ہے, واعظ فرماتا ہے. ان اللہ کانا سمیع بصیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. تو دوسرے حصے کے اندر یعنی یہ آیت مبارکہ اتنی جامع آیت مبارکہ ہے, آپ نے اس کی جامعیت کا اندازہ لگایا کہ اس میں امانت کی اہمیت کو بیان کیا گیا, اس کی پاسداری کا حکم بیان کیا گیا, تو وہ امانت ہمارے شرعی احکام کے گرد کتنی وسعت کے ساتھ وہ گھومتی ہے اور کتنا وسیع باب ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا حصہ ہے عدل کا حکم, یہ بھی ایک بڑا ہی وسیع باب ہے. عدل کہتے کسے ہیں؟ عدل کا معنی برابری کا ہے. اونٹ کی پیٹھ پر دونوں جانب جو سامان لاتے ہیں اسے عدل کہتے ہیں, کیونکہ وہ برابر برابر تقسیم ہوتا ہے. اصطلاح میں عدل کہتے ہیں اس فیصلے کو کہ جو ظلم اور تعدی سے بچا ہوا ہو. اب ایک ہی آیت میں یہ دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں, آخر کیا تعلق ہے؟ جو تعلق اور ربط میرے ذہن میں آیا وہ میں بیان کرتا ہوں. وہ تعلق یہ نظر آتا ہے کہ امانت جو ہے ایک کلی ہے, ایک یعنی مرکزی ایک چیز ہے, اس کے تحت بہت سارے جزیاں ہیں. عدل جو ہے اسی امانت کا ایک جز ہے کہ جب کوئی حاکم غلط فیصلہ کرتا ہے, جب کوئی قاضی یا جج وہ تعصب کی بنیاد پر ہو یا رشوت کی بنیاد پر ہو یا ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر ہو, جب وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو خیانت کا مظاہرہ کرتا ہے. تو عدل کا تعلق بھی دیانت ہی سے ہے, اور عدل ایک بڑا ہی وسیع باب ہے. عدل کی کیا اہمیت ہے؟ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ناسور پھیلے ہوئے ہیں, عدل ان کو کس طرح ختم کر سکتا ہے؟ معاشرے میں اگر عدل قائم کر دیا جائے نا, تو یہ رشوت خور, یہ چور چکے, یہ ڈاکو, یہ لٹیرے, یہ ظلم کرنے والے, یہ عزتوں سے کھیلنے والے, یہ بلیک میلر, یہ خائن, یہ چیٹر, یہ بینک فراڈ کرنے والے, یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے, یہ سب کے سب جو ہے وہ صحیح ہو جائیں. چونکہ ہمارے یہاں عدل کمزور ہے, فیصلے پیسے پر ہوتے ہیں, قانون کی آنکھوں پر بعض اوقات پٹی باندھ دی جاتی ہے, اندھے رہنا, حقائق کو چھوڑ دینا, جھوٹ بیان کرنا ہے, حقیقت کے خلاف جو چیز ہے وہ ثابت کرنی ہے اور تم نے اس لائن پہ چلنا ہے, اندھا ہو جاتا ہے قانون بعض اوقات. تو کتنے ایسے عوامل ہیں جو لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, پیسے والا جیت رہا ہوتا ہے, غریب ہار رہا ہوتا ہے. بڑی دل خراش رپورٹ جو ہے پچھلے مہینے سامنے آئی, بڑی دل خراش رپورٹ, جس نے بھی یہ پڑھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک باپ, اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا, اندرونی سندھ سے اس کا تعلق تھا, اور یعنی یہ اخباری خبر ہے, ممکن ہے حقائق کے خلاف بھی ہو. اس رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا, اس نے رپورٹ لکھوائی ہوگی, تھانے سے رجوع کیا ہوگا, بلا کر کورٹ تک پہنچا, جس پر دعویٰ تھا جس کہ اس نے اغوا کیا ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس سے لگتا ہے کہ کافی طویل معاملہ گیا ہے یہ. اب کسی اور سے اس نے شادی کروا دی اس کی, وہ شادی بھی باپ کا دعویٰ یہ تھا کہ جبرن ہوئی ہے. ایک عرصے تک بیٹی کی اس نے شکل نہیں دیکھی, اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی. بلاخر یہ کورٹ میں پہنچا, کراچی کی کوئی کورٹ تھی, اور فائل لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. وہ اس فائل کے اندر کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہوں گے, وہ ایف آئی آر کی کاپی ہوگی, کوئی اور ایسے درخواستوں کی کاپیاں ہوں گی. اب یہ باپ بیٹھا ہوا ہے کورٹ کے اندر. سپٹمبر 2019 کا ہی واقعہ ہے. پیچھے سے آواز آتی ہے بابا, اور یہ باپ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو نہ جانے کتنے عرصے سے جو بچھڑی ہوئی اس کی بیٹی تھی اس کی آواز تھی. باپ جب یہ آواز سنتا ہے دل کا دورہ پڑتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ یہ بیٹی باپ کو آخری لمحے کے اندر بھی اب چھوڑ کے جا رہی ہے، خود چھوڑ کے نہیں جا رہی تھی، جو اس کے ساتھ آیا تھا وہ اس کو کھینچ کر لے گیا، مرے ہوئے باپ کا یہ منہ بھی نہ دیکھ سکی۔ اب ایک نیا مسئلہ درپیش ہو گیا کہ یہ کون آدمی ہے، لوگوں نے دیکھا، نبض دیکھی، پتہ چلا موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے، تو کسی نے شناختی کارڈ وغیرہ ڈاکومنٹ دیکھے تو پتہ چلا کہ جی کسی شہر کا، کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اب لاش کا کیا کریں، باڈی کا کیا کریں؟ لوگوں نے چندہ کیا آپس میں اور ایک سوزوکی کے اندر اس کی لاش رکھوا کر روانہ کی گئی۔ یہ ہمارے معاشرے کے عدل کی ایک تصویر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غریب آدمی کے لیے عدل جو ہے وہ کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے، جرائم کے بڑھنے کی وجہ، بڑے لوگوں کی، پیسے والے لوگوں کی ہاتھی بننے کی وجہ، معاشرے کے اندر جگہ جگہ پر ناسور پھیلنے کی وجہ، یہ کیوں تعداد بڑھتی جا رہی ہے نشے کرنے والے لوگوں کی؟ کیونکہ جن ذرائع سے اور جن سڑکوں سے نشہ آ رہا ہوتا ہے پوری ملی بھگت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، جہاں سے بک رہا ہوتا ہے ان تھانوں کے اندر بھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ عدل کہاں سے قائم ہوگا؟ اس تھانے کی ذمہ داری تھی برائی کا خاتمہ کرنا اور اس برائی کو جو ہے وہ کلا کما کرنا، لیکن کہاں سے برائی کلا کما ہوگی جب جیبیں گرم ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو عدل کا قیام معاشرے کی بقا کے لیے، عزتوں کے تحفظ کے لیے، اموال کی حفاظت کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوتا، اس معاشرے کے اندر ظلم اور بربریت کا بازار گرم رہتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے عدل کی اہمیت کئی مواقع پر بیان کی ہے، اور عدل وہی عدل ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہو۔ اب قرآن کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، نہ جانے کس کس ملک میں کیا کیا قوانین ہیں، بعض اوقات جج پابند ہوتا ہے کہ قانون میں یہ لکھا ہے، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے ہاں وہ بری ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا کہ اللہ کا قانون تو یہ تھا اور تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا۔ فیصلہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح اور یہ غلط ہے، یہ مال اس کو جانا ہے اور یہ مال اس کو جانا ہے۔ تو صرف غلط فیصلوں پر ہی پکڑ نہیں ہونی ہے، بلکہ اگر ان فیصلوں کا معیار اگر غلط ہے اس پر بھی پکڑ ہونی ہے۔ وہ معیار اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ عدل پر مشتمل نہیں ہو سکتا، جو چیز شریعت کے اصولوں پر نہیں ہے وہ عدل پر نہیں ہو سکتی۔ قاضی، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہے کہ پانچ چیزوں کے اندر مساوات برتے، فریقین میں مساوات برتے۔ آج خبریں چل رہی ہوتی ہیں، فلاں رئیس، جاگیردار، ایم این اے، فلاں 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 لایا گیا کورٹ میں، اس کے لانے کا انداز کچھ، آنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، غریب کے آنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہے کہ نظام ایسا ہو کہ پانچ باتوں کے اندر فریقین جو ہیں اس میں برابری بڑھتی جائے، یعنی اپنے پاس آنے میں دونوں کو برابر موقع دے، برابر حیثیت کا موقع دے، دونوں کو ایک جیسی نشست دے، دونوں کی طرف قاضی برابر متوجہ رہے، دونوں کے کلام سننے کا ایک ہی طریقہ رکھے، یہ نہ ہو ایک کا کلام، ایک کی گفتگو بیزار ہو کے سن رہا ہے اور چہرے پہ بیزاری ہے، اور ایک کو بڑا جناب بچھا ہوا جا رہا ہے کہ جناب بس سر تو کیا ہے، میں آنکھیں بچھاؤں کہ خود بچھ جاؤں آپ کی راہ میں یہ نظارے ہوں؟ ایسے اگر نظارے ہوں گے تو یہ عدل کا قتل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں حق کی رعایت کرے، صرف اور صرف حقائق پر فیصلہ کرے۔ کیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہماری نظر سے نہیں گزرا؟ ایک موقع پر فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اسے یہی سزا دیتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو بڑے دلچسپ نکات ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج و عمرے کا حکم دیا، بہت ساری عبادات کا حکم دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا، اقیم الصلاح، زکوٰۃ کے متعلق فرمایا، واتو الزکا، حج کے متعلق فرمایا، تم الحج والعمرہ، یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تقیم الصلاۃ، ان اللہ یامرکم ان تؤدی الزکا، یہ نہیں کہا گیا، وہاں عام انداز میں حکم بیان کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو معاملہ تھا عدل کا قیام، امانت کی ادائیگی، یہ ایک نظام ہے، ایک عمل نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک نظام ہے ریاست کے اندر، معاملات کے اندر، نجی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر۔ اگر امانت اٹھ جائے گی، ایک دو غلطیاں نہیں ہوں گی، یوں سمجھیں کہ لاکھوں لاکھ غلطیاں ہوں گی۔ پھر معاشرے کے اندر اگر عدل اٹھ جائے گا تو یہ ایک غلطی نہیں ہوگی، اس کے جو اثرات ہیں بڑے وسیع ہوں گے۔ تو اس لیے بطور خاص، مطلب یوں کہیے آپ کے ڈبل حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرنا بھی حکم، اور اس سے پہلے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو یہ تاکید کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ ترین ایک نظام بیان کیا گیا، اس لیے اس کی تاکید بھی زیادہ بیان کی گئی۔ اور پھر حکم دینے کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف بیان کی کہ نظام عدل کی تعلیم دینا، نظام امانت کی تعلیم دینا، یہ باتیں سکھانا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں کیا خوب نصیحتیں کرتا ہے، کیسی عمدہ باتیں سکھاتا ہے، کہ ان باتوں کو اپنانے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ کوئی ہمارے گرد پٹا نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی سخت احکام نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارے معاشرے کی زندگی وابستہ ہے، ہمارے ملک، ریاست، قوم کی زندگی وابستہ ہوتی ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اس ایک آیت مبارکہ کے اندر کتنے عظیم احکامات بیان کیے گئے، اور امانت کا تعلق ہو یا قضا کا تعلق ہو، پورا ایک باب ہے۔ چند ہی باتیں اس سلسلے میں بیان کر سکا، ہمارے ساتھ طلبہ بھی ہیں، سوالات لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد انعام رضا،
ماشاءاللہ۔
سوال یہ تھا کہ زمین رہن کے طور پر رکھوائی جاتی ہے، اور جس کے پاس رہن کے طور پر رکھوائی ہے، اب اسے کھیتی بھی لیتا ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے، تب اس کا
یہ تو استعمال جائز نہیں ہے۔ یعنی رہن کی جو چیز اگر زمین بھی ہے تو اس کو ایسے رکھے گا، وہ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتا، یا کرائے پر دے کر خود اس سے فائدہ اٹھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔